وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. لسيما قرة عين الرسول الزهراء البتول ومولانا صاحب العصر والزمان أما بعد، قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب. درود بيجي محمد وعلى آله. حضران محترم، ابتدائے سخن میں خداوند عالم کی بارگاہ میں شکر ہے کہ اس نے اس سال کے ان ایام عزا کے لیے ہماری زندگیوں کو مہلت فراہم کی. شکر اس خدا کا کہ اس نے ہماری زندگی میں ایک محرم اور نصیب کیا، ایک مرتبہ اور فرش عزا پر بیٹھنے کی سعادت ہمارے شامل حال کی، ایک مرتبہ اور جناب سیدہ کے رومال کے لیے آنسو جمع کرنے کی توفیق ہماری شامل حال ہوئی. عزیزوں، یہ عشق امام حسین علیہ السلام کا سلسلہ ہے کہ جو ہماری ماؤں نے ہمیں اپنی آغوش سے سکھایا ہے، بلکہ جب ہماری مائیں ہمیں حمل کیے ہوئی تھیں تو مجالس سے حسین میں شرکت کرتی تھیں اور امام حسین علیہ السلام سے یہی دعا کرتی تھیں کہ پروردگار امام حسین علیہ السلام کے صدقے میں جو بھی اولاد تو عطا کرے تو اسے عزادار حسین بنانا. انہی دعاؤں کے ساتھ ہماری ماؤں نے ہمیں مجلسوں میں بیٹھنا سکھایا. جب ہمارے ہاتھ میں حرکت آنا شروع ہوئی تو ماؤں نے سینوں پہ ہاتھ پڑوا کر زبان سے لفظ ادا کروایا یا حسین. ایک عجیب تعلق ہے امام حسین کے ساتھ، محبت امام حسین سرمایہ ہے. اس دنیا میں ہر انسان کا کوئی نہ کوئی سرمایہ ہوتا ہے، ہم عزاداروں کا سرمایہ محبت حسین علیہ السلام. یہ وہ سرمایہ ہے کہ جس کو خداوند عالم نے ہمیں دیا، اسی لیے انسان اپنے سرمایہ کو دل و جان سے عزیز رکھتا ہے. یہ سرمایہ ہمیں دل و جان سے زیادہ عزیز ہے، ہم اسی سرمایہ کی خاطر اپنی جانیں دے دیتے ہیں مگر اس سے پیچھے ہٹنے پہ تیار نہیں ہوتے. اپنے آرام کو چھوڑتے ہیں، اپنی آسائشوں کو چھوڑتے ہیں، اپنی زندگی کے معمولات میں تبدیلی لے کر آتے ہیں تاکہ امام حسین علیہ السلام کی محبت اور مودت کا جو فرض ہماری گردنوں پر ہے اس کو ادا کر سکیں. اگرچہ یہ فرض کبھی بھی ادا ہو نہیں سکتا، کیونکہ جو قربانی امام حسین ہماری اور آپ کی خاطر دے کر گئے ہیں وہ کسی بھی طرح اس کا قرض ہم ادا نہیں کر سکتے. ہم زیادہ سے زیادہ اپنی توانائی خرچ کر دیں گے، زیادہ سے زیادہ اپنے اوقات میں سے کچھ وقت نکال کر فرش عزا پر بیٹھ جائیں گے، زیادہ سے زیادہ اپنے مال میں سے کچھ مال امام حسین کی راہ میں خرچ کر دیں گے، مگر امام حسین نے میری اور آپ کی خاطر اپنے اکبر کو قربان کیا ہے، اپنے اصغر کو قربان کیا. تو امام حسین کا یہ قرض تو کبھی بھی ادا نہیں ہوگا. بس احسان ہے خداوند عالم کا کہ اسی شکر کے جذبے کے ساتھ ہم فرش عزا پر آ کر بیٹھتے ہیں. عزیزو، بس بات شروع ہو گئی محبت امام حسین کے ساتھ. قرآن کریم کی جو آیت آپ کے سامنے سرنامہ کلام کے طور پر پڑھی، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 165 ہے، جس میں تذکرہ ہی محبت کا ہے. خداوند عالم نے ارشاد فرمایا کہ ومن الناس، اور لوگوں میں سے کچھ ہیں، من یتخذ من دون اللہ اندادا، کہ جو اللہ کے علاوہ جو دیگر ہستیاں ہیں یا اللہ کے علاوہ جو دیگر چیزیں ہیں ان سے محبت رکھتے ہیں، اللہ کے علاوہ دوسری چیزوں کو اختیار کیا ہے. یحبونہم، اور ان چیزوں سے ویسی ہی محبت کرتے ہیں کہ حب اللہ، جیسے کہ خدا سے محبت کی جاتی ہے. والذین آمنوا، لیکن دوسرا گروہ بھی ہے جو صاحب ایمان کا ہے. اشد حبا للہ، یہ صاحبان ایمان وہ ہیں جو خدا کی محبت میں شدید ہیں، یعنی جن کی زندگی میں جو شدت کے ساتھ محبت ہے وہ خدا کی محبت ہے.
اور اس کے بعد ولو یرا الذین ظلموا اذ یرون العذاب ان القوۃ للہ جمیعا وان اللہ شدید العذاب، جس وقت یہ ظالم اپنے اس عذاب کو دیکھیں گے تو جان لیں گے کہ قوت کا سر چشمہ فقط خدا کی ذات ہے اور خدا کا عذاب تو بڑا شدید عذاب ہے۔ مجھے آیت کے ابتدائی ٹکڑے سے کام ہے۔ محبت انسان کی تخلیق کا ایک بنیادی عنصر ہے۔ ہم اور آپ کہتے ہیں کہ انسان مٹی، آگ، ہوا، پانی سے بنا ہے، یہ عناصر اربع ہیں جو انسان کی تخلیق میں شامل ہیں۔ یقیناً یہ انسان کی خلقت کے اندر عناصر ہیں، انسان کی خلقت ان سے ہوئی، لیکن یہ انسان کی ظاہری خلقت کا تذکرہ ہے۔ انسان اس بدن سے ماورا ایک حقیقت کا نام ہے، اسی لیے بدن رہ جائے گا وہ حقیقت ہمیشہ زندہ رہے گی۔ جب یہ بدن نہیں تھا تب بھی انسان کی حقیقت تھی۔ عالم زر کا تذکرہ ہے، عالم زر میں خداوند عالم کے اقرار کی گفتگو ہے، عالم زر میں محبت اہل بیت علیہم السلام کی بات ہے، عالم زر میں ولایت علی ابن ابی طالب کا خدا کی جانب سے اظہار اور اس کا ہماری جانب سے اقبال ہے۔ یہ تمام بحثیں ہیں، یعنی انسان فقط جسم نہیں ہے، جسم اور جان سے مرکب ہے۔ تو جسم کی ترتیب کے اندر تو جو عناصر اربع ہیں وہ آگ، مٹی، پانی، ہوا ہے، لیکن جو جان ہے انسان کی، اس کی جو قوت ہے وہ محبت ہے۔ انسان کو جو خداوند عالم نے معنوی اعتبار سے خلقت عطا فرمائی، اس کا جو بنیادی عنصر ہے وہ محبت ہے۔ انسان خداوند عالم کی زمین پر اس کے اسماء کا مکمل جلوہ ہے، البتہ انسان کامل جو جتنا اپنی انسانیت کے نزدیک ہے اتنا اتنا اس کے اندر اسماء الہی کے اظہار کی قوت اور طاقت موجود ہے۔ اگر انسان کامل ہے تو خدا کے اسماء کا مکمل اور تام مظہر ہے، یعنی اہل بیت علیہم السلام، یعنی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ وہ اسماء الہی کی مکمل تجلی ہیں۔ جتنا جتنا رسول اللہ سے قربت ہے، نزدیکی ہے، اتنا اتنا انسان کی زندگی میں خدا کی اسماء کی تجلی ہے۔ جتنا جتنا قربت ہے رسول اللہ سے اور خداوند عالم سے، لہذا رسول اللہ اور آل رسول خدا کے اسماء کی مکمل تجلی ہیں، مکمل رحمت ہیں، مکمل فضیلت ہیں۔ ہم اور آپ بھی جتنا جتنا اس حقیقت کے نزدیک ہوتے چلے جائیں گے اتنا اتنا خدا کے اسماء کی تجلی ہمارے وجود سے ظاہر ہونا شروع ہو جائے گی۔ مثلا خدا کی اسماء کی تجلی میں ایک اسم خدا کی رحمانیت ہے، خدا رحمان ہے۔ جتنا انسان خداوند عالم سے نزدیک ہوتا جائے گا اتنا اس کی زندگی میں صفت رحم کا اظہار ہوتا چلا جائے گا۔ اب رحم فقط ائمہ سے تو مخصوص نہیں ہے، رحم فقط رسول اللہ سے تو مخصوص نہیں ہے، یہ بات صحیح ہے کہ رسول اللہ رحمت للعالمین ہیں، عالمین کے لیے رحمت کا مظہر بن کر آئے ہیں، لیکن بہرحال رحمت کی اپنے اپنے انداز میں ہر انسان کے اندر تجلی ہے۔ باپ اپنی اولاد کے اوپر رحمت رکھتا ہے، ماں اپنی اولاد کے اوپر رحمت رکھتی ہے، وہ رحمت کی تجلی ہے، رحم اللہ کا ہے، اصل میں خداوند عالم رحیم ہے، اسی رحمت کی تجلی ماں اور باپ ہیں۔ استاد اگر مہربان ہو تو رحمت کی تجلی ہے خداوند عالم کی۔ عالم خداوند عالم ہے، اس میں خداوند عالم عالم ہونا ہے، علیم خدا ہے، مگر ایک استاد، ایک عالم جتنا جتنا اس کا علم ہوتا ہے اس اعتبار سے خدا کی اسی صفت کی تجلی ہے، خدا کی علم کی تجلی ہے۔ ہر انسان کے اندر خدا نے کچھ صفات رکھی۔ بس ہماری اور آپ کی جو اصل خلقت ہے وہ محبت کے اوپر ہے، چونکہ اس کائنات کا جو خدا سے تعلق ہے وہ محبت کا تعلق ہے۔ خدا نے اس کائنات کو کسی مجبوری کے تحت خلق نہیں کیا، کسی دباؤ کے تحت خلق نہیں کیا، خداوند عالم نے کسی اور کی سفارش پر اس کائنات کو خلق نہیں کیا، خداوند عالم نے محض اپنی رحمت اور محبت کے سبب اس کائنات کو تخلیق کے مرحلے سے گزارا ہے۔ فقط رحمت اور محبت ہے اس پوری کائنات کے اندر۔ اب اگر یہ کائنات خدا کی رحمت اور محبت کے سبب وجود میں آئی ہے تو جو اشرف کائنات ہے، افضل کائنات ہے، اشرف المخلوقات ہے، اس کے اندر کتنی خدا کی رحمت ہوگی اس کا اندازہ آپ خود کر سکتے ہیں۔ درود پڑھیے مل کے محمد و آل محمد پر۔ لہذا انسان کا ایک موضوع محبت ہے اور اہم ترین موضوع ہے، بلکہ شاید یوں کہوں کہ اصلی موضوع انسان کا محبت ہے تو یہ بھیجا نہیں ہوگا۔ انسان محبت خداوند عالم کی تجلی ہے۔ خداوند عالم کے بارے میں بیان کی، جیسے قرآن میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھا کہ بعض لوگوں نے خدا کے علاوہ دوسری چیزوں کو اپنا سرپرست بنایا، دوسری لوگوں کو اختیار کیا اور ان سے ویسی محبت کی جیسی خدا سے محبت۔ لیکن جو صاحبان ایمان ہیں یہ خدا سے محبت میں شدید ہیں، خدا سے محبت کرتے ہیں شدت کے ساتھ۔ کوئی بھی انسان محبت کے جذبے سے آری نہیں ہوگا، کوئی بھی انسان جو لباس بشریت پہنے ہوئے ہے اس کے اندر محبت کا جذبہ ہے، چاہے وہ صفاق ہی کیوں نہ ہو۔ بعض لوگوں کے لیے آپ کہتے ہیں بھائی وہ تو بڑے صفاق ہیں، مثلا ہلاکو خان، چنگیز خان، اور یہ لوگ تو پیچھے رہ گئے، اب آج کے دور کا جو انسان ہے اس نے تو ان لوگوں کو بھی شرمندہ کر دیا، ایسا ہے یا نہیں ہے؟ صفاق انسان بھی ہوگا تو محبت رکھتا ہوگا، اس کو اپنی صفاقیت سے محبت ہوگی، اس کا محبوب اپنی صفاقیت ہوگی، یعنی وہ اپنی جو صفاقیت ہے، انسانوں کا قتل ہے، انسانوں کا نقصان ہے، اسے یہ پسند آتا ہے تو وہ انجام دیتا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ہر شخص کی کوئی نہ کوئی شے جسے وہ محبت کرتا ہے موجود ہے۔ جب کسی کا کوئی محبوب ہوگا تو اس کا مطلب ہے یہ انسان چاہنے والا انسان ہے۔ یہ بات الگ ہو گئی کہ اس کی چاہت جس چیز کی ہے وہ درست نہیں ہے۔ جذبہ درست ہے، انگیزہ درست ہے، مصداق درست نہیں ہے۔ جس طرح ہر انسان فطرتاً خدا پرست ہے، خدا شناس ہے، خدا کی عبادت کرنا چاہتا ہے، فطرت میں انسان کے شامل ہے، اسی لیے آپ کو انسان کوئی آگ کے سامنے جھکا ہوا نظر آتا ہے، کوئی درخت کے سامنے جھکا ہوا نظر آتا ہے، کوئی بت کے سامنے۔ یہ جو آگ کو سجدہ ہے، درخت کو سجدہ ہے، بت کو سجدہ ہے، یہ در حقیقت انسان کی وہ اندر کی فطرت ہے جو اپنی سے بڑی طاقت کے سامنے جھکنے کے لیے آمادہ ہے، لیکن اس حقیقت تک پہنچ نہیں پایا، لہذا اپنے ہاتھوں سے تراشا۔ چونکہ اس حقیقت تک پائے نہیں اس حقیقت کو، نتیجے میں جن چیزوں کے بارے میں اس کی رہنمائی اس کی ظاہری عقل نے کی ان کو معبود سمجھ کر ان کے سامنے جھک گیا۔ بس عبادت کا جذبہ بھی انسان کے اندر فطرتاً ہے، محبت کا جذبہ بھی انسان کے اندر فطرتاً موجود ہے، مصداق میں غلطی کر بیٹھتا ہے انسان، ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ خداوند عالم نے نبی حضرت موسیٰ پر وحی فرمائی، کیا موسیٰ میں نے چند چیزوں میں رکھا ہے، لوگ کہیں اور تلاش کرتے ہیں، میں ایک دو چیزوں کا تذکرہ کروں گا۔ اے موسیٰ میں نے عزت کو شب زندہ داری میں رکھا ہے۔ اگر کوئی چاہتا ہے کہ عزیز ہو، عزت حاصل کرے، تو موسیٰ اس کا راستہ یہ ہے کہ وہ رات کی تاریکی میں میری بارگاہ میں آ کر کھڑا ہو، میرے سامنے اپنے آپ کو پیش کرے۔ جو میری بارگاہ میں رات کی تاریکی میں آئے گا، شب زندہ داری میں آئے گا، موسیٰ میں اس کو عزت عطا کروں گا۔ لیکن موسیٰ، لوگ عزت کو درباروں میں تلاش کرتے ہیں، میں نے عزت کو درباروں میں نہیں رکھا، خدا کی بارگاہ میں رکھا۔ لوگ عہدیداروں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کو عزت سمجھتے ہیں، عہدیداروں کے ساتھ تصویر کھچوانے کو عزت سمجھا جاتا ہے، خدا کہہ رہا ہے اس میں عزت نہیں ہے۔ عزت کس چیز میں ہے؟ تم رات کی تاریکی میں آؤ، تم خدا کے سامنے اپنے آپ کو عاجزی کے ساتھ پیش کرو، خدا وند عالم تمہیں دنیا کے اندر مقام محمود عطا کرے گا، قرآن کی آیات ہیں۔ آؤ نماز شب کی طرف آؤ۔ نماز شب کے عزیزوں جو بنیادی خصوصیات ہیں ان میں سے ظاہر بھی ہے، باطن بھی ہے۔ باطنی خصوصیات تو خدا جانتا ہے نماز شب پڑھنے والوں کو خدا کیا دیتا ہے۔ نماز شب پڑھنے والوں کو جو ظاہری چیزیں ملتی ہیں ان میں سے ایک انسان کے چہرے پہ رونق ہوتی ہے، روایت کے الفاظ ہیں، رونق ہوتی ہے اس چہرے پر کہ جو نماز شب کا پابند ہوتا ہے۔ خدا عزت کرامت عطا کرتا ہے اس چہرے کو جو رات کی تاریکی میں خدا کی بارگاہ میں آتا ہے۔ نماز شب پڑھنے والے کے رزق میں اضافہ ہوتا ہے، رزق کے وہ دروازے انسان پہ کھلتے ہیں کہ من حیث اللہ یا حتسب، کہ جہاں سے انسان گمان بھی نہیں کرتا خدا وہاں سے رزق پہنچا دیا کرتا ہے۔ اب یہ ظاہر ہے نماز شب کا، باطن تو خدا جانتا ہے۔ بات ان کیا ہے کہ جب قیامت آئے گی، انسان پہنچے گا خدا کی بارگاہ میں، تو خدا اپنے محبوب اور عاشقوں کو الگ کر لے گا، عشق کرنے والوں کو الگ کر لے گا۔ عبادت کرنے والے الگ ہیں، عشق کرنے والے الگ ہیں۔ توجہ سے سنیے کہ ان باتوں کو، صبح کا وقت ہے، آسانی سے باتیں انشاءاللہ کی جا سکتی ہیں۔ درود پڑی محمد والے محمد پر۔ بس عشق محبت ہر انسان کے اندر ہے، مصداق میں غلطی کرتا ہے انسان، اسی مصداق کی غلطی سے بچانے کے لیے خداوند عالم نے ہدایت کا سلسلہ انبیاء کی صورت میں جاری رکھا. پہلا ہی انسان اس زمین پر پہلا ہادی بن کر آیا ہے، یعنی انسان اور ہدایت ایک ساتھ زمین پر اترے. ایسا نہیں ہوا کہ انسان پہلے اترا ہو، سرگرداں رہا ہو، در بدر کی ٹھوکریں کھائی ہو تو خدا نے رحم کھا کر ہادی بھیجا، نہیں، پہلا ہی انسان پہلا ہادی بن کر آیا ہے، پہلا ہی انسان پہلا خدا کا جانشین بن کر آیا ہے. یعنی خدا کو اس انسان سے اتنی محبت ہے کہ ہدایت کو ایک لمحے کے لیے بھی انسان سے جدا نہیں کیا، ایک لمحے کے لیے بھی خدا نے ہدایت کو جدا نہیں کیا. بس توجہ کیجیے گا، لہذا اس کا مطلب ہے کہ خدا چاہتا یہی تھا کہ انسان ہدایت پر شروع سے رہے. اگر انسان خدا کے انبیاء ان کے جانشینوں کے راستے پر رہتا تو وہ حکومت عادلانہ جس کا وعدہ خدا نے نبی اکرم سے فرمایا، جس کے میں اور آپ منتظر ہیں، کہ جس جیسی حکومت آج تک زمین پر نہیں کی کسی نے، وہ حکومت عادلانہ ہوگی. اگر انسان ہادیان الہی کے ساتھ رہنے کی صلاحیت پیدا کر لیتا تو اس حکومت عادلانہ میں اتنا انتظار نہ کرنا پڑتا، اتنا طولانی نہ ہوتا سلسلہ. یہ جو اتنی طولانی ہو گئی ہے امام کی غیبت، یہ جو خدا کی زمین پر خدا کی حکومت عادلانہ کا قیام اتنا طویل ہو گیا، یہ خدا کی جانب سے نہیں ہے، کوتاہی ہم انسانوں کی جانب سے. اگر غدیر میں دکھائے جانے والی حقیقت کو لوگ سمجھ کر اس کو اپنے ہاتھ سے نہ چھوڑتے تو خدا اسی وقت زمین پر برکتیں نازل کر دیتا. رسول اللہ نے غدیر میں کیا دکھایا؟ اپنے چچا زاد بھائی کو دکھایا؟ نہیں، خدا وند عالم کی زمین پر اپنے بعد خدا کے ولی کو دکھایا. رسول اللہ نے رسول اپنے بعد جانے سے پہلے خدا کے حکم پر، حکم بھی کتنا شدت کے ساتھ ہے، یا ایہا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے صاحب رسالت پہنچا دو وہ جو تمہیں خدا نے دیا ہے. فإن لم تفعل، اگر یہ نہ کیا، یعنی فقط ابلاغ نہیں ہے، عمل سے کر کے دکھانا ہے، چونکہ پہلے مرحلے پر ابلاغ ہے زبان سے، اور اس کے بعد وہ زبان سے کرنے کے بعد عمل بھی ہے. فإن لم تفعل، فعلیت سے ہے، عمل ہے، انجام ہے، انجام تو لوگوں کے سامنے. فإن لم تفعل فما بلغت رسالتہ، اگر یہ کام نہیں کر کے دکھایا تو اپنی رسالت کا حق ادا نہیں کیا. واللہ یعصمک من الناس، ہاں اس کام میں مشکل ہے، مجھے معلوم ہے، اللہ تمہیں لوگوں کے شر سے محفوظ رکھے گا. اس کا مطلب ہے کہ جب ولایت کی بات آئے گی تو کچھ لوگوں کی شرارت بھی جاگ جائے گی. درود پڑھیے محمد و آل محمد پر. یہ شرارت کیوں جاگے گی؟ قرآن کی دلیلیں اس کے لیے، اس لیے کہ جب خدا بند عالم نے حضرت آدم کو زمین پر اپنا جانشین بنانے کی خبر دی، یعنی آدم کی ولایت کو زمین پر جاری کرنے کا حکم دیا، اسی وقت شیطان کی شرارتیں بھی جاگی تھیں، اسی وقت شیطان کی شیطانت بھی ابھری تھی، اسی وقت وہ شیطان کہ جس نے 6000 سال خدا کی بندگی کی تھی، 6000 سال خدا کو سجدہ کیا تھا، 6000 سال اپنے آپ کو اس مقام پر رکھا تھا کہ نار میں سے ہونے کے باوجود نوری مخلوقات کے ساتھ محشور ہو جایا کرتا تھا، ملائکہ کے ساتھ بیٹھا کرتا تھا. 6000 سال کی بندگی عبادت، البتہ بندگی نہیں تھی، ظاہر عبادت تھا، چونکہ خدا میں آگے چل کے خدا نے کہا وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، وہ شروع سے ہی منکروں میں سے تھا. لیکن عدالت الہی کا تقاضا یہ تھا کہ چونکہ اس نے اپنا ظاہر ایسا بنا لیا تھا کہ اس کی عبادت تھی، لہذا اس کی ظاہری عبادت کے نتیجے میں عدالت الہی کا تقاضا تھا اس کو نیک لوگوں کے ساتھ محشور کیا جائے، خدا نے اس کو فرشتوں کے ساتھ بٹھا دیا تھا. اللہ اکبر. یعنی خدا، ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، خدا محسنوں کے احسان کرنے والوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتا، عدل الہی ہے، جو جس طرح کا کام کرے گا خدا اس کے مطابق فیصلہ کرے. بس خدا مند عالم پر اطمینان رکھنا چاہیے، خدا مند عالم کی عطا پر انسان کو ایمان ہونا چاہیے. عزیزوں، بس اگر انسان شروع ہی سے اس در سے وابستہ رہتا جو خدا نے دکھایا، رسول اللہ نے دکھایا، تو یہ حکومت عادلانہ اتنی طویل نہ ہوتی. وہ دور جو آنے والا ہے انشاءاللہ خدا مجھے اور آپ کو نصیب فرمائے اس دور تک پہنچنا. عزیزوں، بس یہ محبت، اگر مصداق اس کا درست نہ ہو تو محبت تو موجود ہے، انسان درست راہوں سے ہٹ جاتا ہے. کربلا کے موضوعات میں سے جو ایک اہم ترین موضوع ہے وہ محبت خدا ہے، بلکہ میں پوری یقین اور اطمینان کے ساتھ کہوں گا کہ کربلا کا جو اصلی موضوع ہے وہ محبت خدا ہے. امام حسین علیہ السلام نے اگر شجاعت دکھائی تو یہ شجاعت بھی زیر اثر محبت خدا ہے۔ امام حسین اور اصحاب امام حسین علیہ السلام نے اگر قربانیاں دی ہیں تو یہ قربانی بھی محبت خدا کے زیر اثر ہے۔ اگر کربلا میں شہادت ہے، شہامت ہے، ایثار ہے، یہ تمام کی تمام چیزیں جس چھتری کے نیچے ہیں وہ محبت خدا ہے۔ یعنی اصل میں میری اور آپ کی خلقت کی وجہ محبت خدا، خدا کے عشق کو پانا۔ امام حسین علیہ السلام نے کربلا میں جس چیز کو آ کر بہت آشکار کیا وہ محبت خدا ہے۔ اسی پہ انشاءاللہ چند روز آپ کے سامنے کوشش کروں گا، کچھ نکات بیان کروں۔ درود پڑھیے محمد والے محمد۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ یا علی، بس عزیزوں یہ محبت خدا، یعنی کربلا تجلی گاہ محبت خدا ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے ہمیں کربلا کے میدان میں سب کچھ قربان کر کے بتایا کہ عشق خدا کی منزل کیا ہے، عشق خدا ہوتا کیا ہے۔ عشق خدا کے اندر پھر انسان کو کچھ اور نظر نہیں آتا، فقط خدا نظر آتا، کیونکہ جو جس چیز سے محبت کرتا ہے وہ اسی چیز کو آنکھوں میں بسائے رکھتا ہے، اس کے وجود کا حصہ ہو جاتی ہے وہ چیز۔ امام حسین نے اس پر عمل کر کے دکھایا۔ عزیزوں یہ بحث، یہ گفتگو میری اور آپ کی گفتگو ہے۔ فقط امام حسین عشق خدا کے لیے خلق نہیں ہوئے، امام حسین علیہ السلام نے تو عشق خدا کو ہمارے سامنے رکھ کر بتایا کہ جو مجھ جیسا ہے وہ اس راستے پر چلے گا۔ ہم سب عشق خدا کے لیے خلق کیے گئے ہیں، ہم سب کی خلقت کی وجہ خدا کو پانا ہے، محبت خدا ہے۔ یہ اب انسان اپنی زندگی میں دیکھے کہ آیا وہ جن چیزوں کو چاہتا ہے وہ چاہے جانے کے لائق ہیں یا نہیں ہیں۔ اصل زندگی یہ ہے، اصل عقل مند انسان وہ ہے کہ جو اپنی زندگی میں غور کرتا ہے، فکر کرتا ہے۔ میں نے عرض کیا کوئی بھی انسان محبت اور چاہت کے بغیر نہیں رہ سکتا، صفاق سے صفاق ترین انسان بھی ہوگا اس کی زندگی میں کچھ ہے جو جس کو چاہتا ہے، چاہے وہ صفاقیت کیوں نہ ہو، ظلم کیوں نہ ہو۔ اب انسان جو عقل مند ہے وہ دیکھے گا جس چیز کو وہ چاہ رہا ہے، جس چیز کی چاہت میں مبتلا ہے، جس چیز کی محبت اور عشق میں مبتلا ہے، وہ عشق کیے جانے کے لائق ہے کہ نہیں ہے، وہ چاہے جانے کے لائق ہے یا نہیں ہے۔ لیکن کون کرے گا یہ کام؟ جو ٹھہرتا ہو چیزوں پر، جو فکر کرتا ہو، جو غور کرتا ہو، جو دنیا کی ایک روا روی کا شکار نہ ہو، جیسا ماحول ہے اس میں رنگنے سے اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکتا ہو، یعنی جس کے اندر سوچنے کی صلاحیت ہو۔ یہ سوچنے کی صلاحیت، یہ فکر کی صلاحیت اتنی اہم ہے کہ روایات نے بیان کیا، تفکر ساعۃ افضل من عبادۃ سبعین سنا، ایک لمحے کا غور و فکر 70 سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ یعنی 70 سال ایک انسان عبادت کرے، کون سی عبادت؟ جس میں فکر نہیں ہے، غور نہیں ہے، تفکر نہیں ہے۔ سجدے پر سجدہ ہے مگر کس کو سجدہ ہے اس کی معرفت ہی نہیں ہے۔ خوارش کی طرح کے سجدے ہیں، پیشانیوں پر بڑے بڑے سجدے کے نشان ہیں، زبانوں پر استغفر اللہ کی تسبیح ہے، مگر چونکہ خدا کی معرفت نہیں ہے اسی لیے خدا کے ولی کی پہچان بھی نہیں ہے۔ چونکہ خدا کو پہچان کر عبادت نہیں کر رہے اسی لیے ولی خدا کے مقابلے پر استغفار کی تسبیحاں پڑھتے ہوئے تلوار لے کر آ گیا مقابلے کے لیے۔ یہ مثال ہے، تفکر و ساعت افضل من عبادت سبعین سنین، جیسے خوارج کی 70 سال کی عبادتوں سے حر کا ایک لمحے کا غور و فکر افضلیت رکھتا ہے، ایک لمحے کا غور و فکر ہے حر کا۔ شب عاشور جو امام حسین کے خیموں سے آواز بلند ہوئی، تسبیح کی، تحلیل کی، محبت خدا کی، راز و نیاز کی، قرآن کی تلاوت کی، صبح عاشور تک حر تذبذب کا شکار رہے۔ تذبذب نہیں تھا، تفکر تھا، تذبذب میں نہیں تھے، تفکر کی حالت میں تھے، فکر کر رہے تھے، حساب کتاب کر رہے تھے کہ میری اب تک کی جو زندگی تھی وہ کیا تھی۔ اگر حقیقت یہ ہے کہ میں دیندار تھا اور مجھے دینداری کی تمام علامتیں اس جگہ سے نظر آ رہی ہیں جس کو خیمہ حسینی کہا جاتا ہے، تو میں کس خیمے میں کھڑا ہوا ہوں؟ قرآن وہاں ہے، تلاوت وہاں ہے، دعا وہاں ہے، نماز وہاں ہے، عشق وہاں ہے، قربانی کا جذبہ وہاں ہے۔ 72 ہونے کے باوجود ہزاروں کے مقابلے پہ کھڑے ہونے کی قوت اور طاقت وہاں ہے۔ حر نے مقایسہ کیا کہ یہ جذبہ کس کے اندر پایا جائے گا؟ جو اہل دین ہوگا۔ یہ قلیل ہیں مگر قرآن کے مطابق وَكَم مِّن فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرَةً بِإِذْنِ اللَّهِ، کہ کتنا ہی قلیل لشکر ایسا ہوا کہ قلیل لشکر کو خدا کثیر لشکر پر غلبہ عطا کرتا ہے. یہ قلت جو ہمیشہ حق والی ہوتی ہے وہ مجھے وہاں نظر آ رہی ہے، حق مجھے وہاں نظر آ رہا ہے. تفکر کی حالت میں، غور و فکر کی حالت میں، اب سوچیے گا، توجہ کیجیے گا، کن کن چیزوں کے درمیان تفکر کیا ہوگا حور نے؟ عہدے کے درمیان، مراتب کے درمیان، ملنے والی مراعات کے درمیان، جاہ و حشم کے درمیان، اور حسین علیہ السلام کے قدموں پر جان دینے کے درمیان. حور کو یقینی طور پر معلوم ہے کہ میرا اس طرف جانے کا نتیجہ کیا نکلے گا. حور کو معلوم ہے 4000 کا لشکر تو حور لے کر آئے ہیں، کم سے کم 4000 کی تعداد تو حور کے پاس ہے. حور کو معلوم ہے اس لشکر سے نکل کر فقط میں جاؤں گا، میرا بیٹا جائے گا، باقی تو افراد یہی ہوں گے. آج یہ میرے ساتھ ہیں، کل جب میں اس طرف جا کے کھڑا ہوں گا ان کی تلواریں ہوں گی، میرا سر ہوگا. حور کو معلوم ہے یقینی موت ہے اس طرف، لیکن حور کا تفکر حور کو اس طرف لے کر آیا. حور نے اپنی چاہت کے قبلے کو بدل دیا، حور کی چاہت تبدیل ہوئی. خوب غور کیجیے ان چیزوں پہ کہ ہم جن چیزوں کو چاہتے ہیں یہی تو دیکھنا ہے زندگی میں، کہ آیا وہ چاہت کے قابل ہیں بھی کہ نہیں ہیں. ہم جن چیزوں کو محبوب رکھتے ہیں وہ محبت کے قابل ہیں کہ نہیں ہیں. ہم جن چیزوں کے عشق میں مبتلا ہیں وہ عشق کیے جانے کے قابل ہیں کہ نہیں ہیں. حور کو محسوس ہوا کہ نہیں، میں جس چیز کی چاہت میں مبتلا ہوں یہ حقیقی چاہت نہیں ہے. حور نے امام حسین کو دیکھا، حور کی سمجھ میں آ گیا کہ اگر انسان کو کسی چیز کا عاشق ہونا چاہیے تو وہ حسین علیہ الصلوۃ والسلام. حور نے اپنی چاہت کا رخ بدلا، حور کی تقدیر کا سکہ بدل گیا. حور کی چاہت کا رخ بدلا ہے، توجہ کیجیے گا، یہ چاہت کا رخ کہاں سے بدلا؟ تفکر کے ذریعے سے بدلا. حور کو کسی نے مجبور نہیں کیا، حور کو کسی نے پابند نہیں کیا، حور کو کوئی کھینچ کے نہیں لایا. ہاں جو چیز کھینچ کے لائی فکر لے کر آئی. حور نے اپنی چاہت کا رخ بدلا، نتیجہ کیا نکلا عزیزو؟ وہ جو کل لشکر امام کے مقابلے میں تھا، وہ کہ جس نے امام حسین کی لگام، سواری کی لگام پر ہاتھ ڈالا تھا، وہ کہ جس نے 2 محرم کو امام حسین کا راستہ روکا، ابتدائی ملاقات میں وہ شخص جو امام حسین کے غضب کا سبب بنا، جس کو امام حسین نے ایک جملہ کہا تھا، سکلت کا امک تیری ماں تیرے غم میں روئے. حور نے پلٹ کر کہا تھا میں آپ کو یہ جملہ نہیں کہوں گا. اس زمانے کا دستور تھا جو یہ جملہ کہا جاتا تھا اس کے بدلے یہ جملہ کہتے تھے. حور نے کہا میں آپ کو یہ جملہ نہیں کہہ سکتا، تیری ماں تیرے غم میں روئے. کیوں؟ کیونکہ آپ کی ماں فاطمہ زہرا ہے. توجہ کیجیے گا عزیزو، جناب فاطمہ زہرا نے حور کے لیے راستہ نکالا. حور نے فاطمہ زہرا کا احترام کیا، جناب سیدہ نے راستہ نکالا. حور کی شب عاشور کو جناب سیدہ کی محبت اور عقیدت نے شب قدر میں بدل دیا. حور کی چاہت کا قبلہ بدل گیا جناب سیدہ کی عظمت کی وجہ سے. نتیجہ کیا ہوا عزیزوں؟ وہی حور جو امام حسین کا راستہ روکنے والے تھے، وہی حور امام حسین علیہ السلام کے پاس جب آتے ہیں تو امام حسین اپنی آغوش کھول کر حور کا استقبال کرتے ہیں. اللہ صلی علی محمد. بس توجہ ہے انشاءاللہ آپ عزیزوں کی. عزیزوں، محبت ہر انسان کے اندر ہے، چاہت، چاہا جانا ہر انسان کے اندر ہے، مگر کس چیز کو چاہیں، کس چیز سے محبت کریں، کس چیز کو اپنے دل کا قبلہ قرار دیں، خدا نے یہی بیان کیا ہے. اسی چیز کو دیکھنا ہے، اسی چیز کا امتحان ہے زندگی، اور کچھ بھی نہیں ہے. اپنی چاہتوں کے قبلے کو درست کرنا ہے، اپنی محبتوں کے قبلے کو درست کرنا ہے. انسان بعض اوقات ان چیزوں کو چاہتا ہے جو چاہے جانے کے لائق نہیں ہے. اسی لیے انسان کی زندگی کو دیکھیے، ہیومنزم کا نعرہ یہی ہے، ہیومنزم یعنی انسان گرائی. انسان گرائی یعنی جو انسان چاہے وہ حاصل کر لے. جو اس وقت ویسٹرن ورلڈ کی جو ہے وہ مصیبت ہے، جو چاہے حاصل کرے، جس چیز پر چاہے عمل کرے، جس طرح رہنا چاہے رہے. نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ جب جس چیز کو پسند کرتے ہیں چونکہ حقیقت پر مشتمل نہیں ہوتی، اس چیز کو پا لیتے ہیں، کچھ عرصے کے بعد اسی سے بیزاری کا اظہار شروع ہو جاتا ہے، اکتانا شروع ہو جاتا ہے انسان. کیوں؟ کیونکہ حقیقت تھی نہیں وہ. تم ایک سراب کے پیچھے تھے، وہ سراب تک پہنچتے ہو لگتا ہے پانی مل گیا، وہ پانی نہیں ہوتا، تمہاری تشنگی میں اضافہ ہوتا ہے. یہ ویسٹرن ورلڈ آج کہاں پہنچ گئی؟ وہاں پہنچ گئی کہ ہیومن اینیملز کے نام سے ایک نئی چیز انٹروڈیوس کروا دی ہے. ہیومن اینیمل یعنی اب انسان چاہنے لگا کہ وہ حیوان کی طرح نظر آئے. اب انسان کی چاہت ہے بھائی، ہیومنزم ہے، انسان گرائی ہے، انسان اس کائنات کا شاہکار ہے، انسان جو چاہے کرے. تو اس کو اختیار ہے کہ اگر ایک انسان اپنے آپ کو ایک جانور کی شکل میں بنانا چاہے، اختیار ہے. ویسٹرن ورلڈ کہتی ہے اس وقت ہیومنزم کے نام پہ اور اینیمل ہیومن اینیملز کے نام سے باقاعدہ تنظیم وجود میں آ چکی ہے. اس کا اپنا پرچم ہے, فلیگ ہے. اس پرچم کے اوپر ایک ہڈی بنی ہوئی ہے جو کتے کو ڈالی جاتی ہے. یعنی اس پرچم کے نیچے کون سے لوگ جمع ہیں جو اس بات پر آمادہ ہیں کہ ہم حیوانی شکل اختیار کریں, کرتے ہیں باقاعدہ. وہاں یورپ کے اندر بعض ممالک کے اندر اس طرح کی چیزیں آ گئی ہیں کہ اپنے آپ کو کتوں کی شکل میں لے کر آ رہے ہیں لوگ, اپنے گلے میں پٹا ڈال رہے ہیں, دوسرے انسان کے ہاتھ میں اس پٹا, ان کا پٹا ہے, وہ اس کو ایز پیٹ اینیمل لے کر آتے ہیں, وہ پارک میں آتا ہے, بہو بہو بھی کرتا ہے. کس چیز کا نتیجہ ہے؟ انسان گرائی کا. کون سی انسان گرائی؟ جو فکر سے آ رہی ہے, تفکر سے آ رہی ہے, وہ انسان کے جو خدا بند عالم نے بنایا اس سے ہٹ کر ہے. نتیجہ یہ گراوٹ ہے. انسان کو اتنا گرا دیا کہ حیوان کی طرح انسان اپنے آپ کو سمجھنے لگا. توجہ کیجیے گا, نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ آپ دیکھیں وہ لوگ جو ان چیزوں کے پیچھے بھاگتے ہیں, جب پہنچ جاتے ہیں اس چیز تک, کچھ عرصہ اس کے ساتھ انجوائے کرتے ہیں, اس کے بعد بیزار ہو جاتے ہیں, اکتاہٹ آ جاتی ہے. اس لیے کہ حقیقت تھی نہیں. حقیقت کیا ہے؟ حقیقت سوائے خدا مند عالم اور خدا کی جانب سے بھیجے گئے انبیاء اور ائمہ کی کہیں اور سے نہیں ملے گی. آئیے حقیقت محبت کو سمجھیے. امام حسین علیہ السلام اس حقیقت محبت کو بیان فرما رہے ہیں. امام حسین نے کہا حقیقی چاہت خدا کی چاہت ہے. امام حسین نے بیان کیا دعائے عرفہ میں, ما ذا وجدک من فقدک وما فقد من وجدک. پروردگار جس نے تجھے نہیں پایا اس کو ملا کیا, اور جس کو تو مل گیا اس سے پھر چلا کیا گیا. ایک جملہ ہے, انتہائی اہم جملہ ہے میرے آپ کے لیے. ما ذا وجدہ, اس نے کیا پایا؟ من فقد, جس نے تجھے کھو دیا. وما فقد, اس نے کیا کھویا؟ من وجدہ, جس نے تجھے پا لیا. جو تجھے پا لیتا ہے اس کے پاس پھر کچھ خالی نہیں ہے, اور جو تجھے نہیں پاتا اس کے پاس کچھ نہیں ہے. وہ سراب کی زندگی گزار رہا ہے, اسے لگ رہا ہے کہ اس کے پاس سب کچھ ہے, کچھ نہیں ہے. جس کے پاس تو نہیں ہے اس کے پاس کچھ نہیں ہے. عزیزوں یہ جملہ امام حسین کا جملہ ہے, امام کے جو خداوند عالم کی زمین پر اس کی علم کی تجلی ہے. امام حسین علیہ السلام خدا کے عشق کو بیان کر رہے ہیں, میرے اور آپ کے لیے پیغام دے رہے ہیں کہ اپنی زندگیوں میں دیکھو خدا کو پایا کہ نہیں پایا. خدا کو پاتے چلے جاؤ, زندگی کی تمام چیزیں تمہارے پاس خود بخود آتی چلی جائیں گی, کیونکہ جو کچھ ہے وہ خدا کے پاس ہے. تم خدا کی طرف بڑھو, خدا تمہاری طرف دنیا کو بڑھانا شروع کر دے گا. آئمہ علیہ السلام ایسے تھے, دنیا آئمہ کی طرف آئی ہے, آئمہ دنیا کی طرف نہیں گئے, کیونکہ آئمہ علیہ السلام کا رخ خدا کی طرف ہے. جو خدا کے پاس ہے سب کچھ خدا کے بندوں کے لیے. پس توجہ کیجیے گا, امام نے ارشاد فرمایا جس نے تجھے پایا اس نے کیا کھویا؟ یعنی حقیقت میں جو قبلہ دل ہونا چاہیے وہ خدا ہونا چاہیے. اسی لیے امام حسین علیہ السلام نے کربلا کے اندر اسی محبت کی تجلیاں رکھی. اب امام حسین کا وہ جملہ کہ جس کے اندر امام حسین علیہ السلام کے ہاتھوں پر 6 مہینے کا بچہ ہے, حضرت علی اصغر ہیں, امام حسین کے ہاتھوں پر علی اصغر کو تیر لگتا ہے. کسی باپ کے لیے معمولی مرحلہ نہیں ہے کہ وہ اس منزل سے گزر جائے. آپ نے دیکھا ہوگا بعض اوقات بعض مومنین کے چھوٹے بچوں کا انتقال ہوتا ہے, ان بچوں کو گہوارے میں نہیں لے کے جایا جاتا, چھوٹا ہوتا ہے جسم, لہذا ہاتھ پر چٹائی میں کسی چیز میں لگ کر لے جایا جاتا ہے. لیکن آپ کو باپ کے چہرے کا کرب نظر آ رہا ہوتا ہے. کوشش کرتے ہیں ساتھ چلنے والے کہ اس باپ کے ہاتھوں سے اس بچے کو لے لیں, برداشت نہیں کر پائے گا, باپ ہے. امام حسین کا تصور کیجئے ذرا, تصور میں تھوڑا سا شدت کا اضافہ کر دوں. امام من جمیع الجہات امام ہوتا ہے, امام ہر حیثیت میں امام ہوتا ہے. اس جملے کا کیا مطلب ہے, کیا استفادہ کرنا چاہتا ہوں؟ کہ جب امام من جمیع الجہات امام ہے تو یہ جو انسانوں کے اندر اولاد کی محبت خدا نے رکھی ہے وہ محبت بھی اپنے کمال پر امام کے اندر ہوتی ہے. یعنی جتنا دنیا کا کوئی ایک عام انسان اپنے بچے سے محبت کر سکتا ہے, اس محبت کا جو کمال ہوگا وہ امام کی ذات میں ہوگا. یعنی اس کا سادہ ترجمہ یہ ہے کہ جس وقت امام حسین علیہ السلام کربلا میں علی اصغر کو ہاتھ پہ لیے کھڑے ہیں, کائنات میں کوئی باپ اپنے بیٹے سے اتنی محبت نہیں رکھتا جتنی حسین علی اصغر سے رکھتا, کیونکہ من جمیل جہاد امام ہے. کسی جہت میں امام سے آگے کوئی نہیں جا سکتا, کسی جہت میں, چاہے وہ علم و معنویت ہو, کوئی بھی ہو. اور امام حسین ہاتھوں پہ لیے کھڑے ہیں حضرت علی اصغر کو. لیکن ایک جملہ ہے, کیا جملہ ہے امام کا؟ حون علیہ, میرے لیے آسان ہے یہ, کیوں آسان ہے؟ انہو بعین اللہ، چونکہ اس مرحلے کو خدا دیکھ رہا ہے، چونکہ میں خدا کی محبت میں سرشار ہوں، چونکہ میرے دل میں خدا وند عالم کا عشق ہے، اس عشق کا تقاضا یہ تھا کہ اگر یہ میرا چھوٹا بچہ خدا کی راہ میں قربان ہوگا، ہوں انہوں نے علیہ، میرے لیے آسان ہے، میرے لیے سننا آسان نہیں ہے، آپ کے لیے سننا آسان نہیں ہے، امام حسین کہہ رہے ہیں نہیں میرے لیے آسان ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ امام کو محبت نہیں، میں پہلے بیان کر چکا، امام میں جمیل جہاد امام ہے، ہر اسپیکٹ سے امام ہوتا ہے، انتہائی شدید محبت ہے حضرت علی اصغر سے امام حسین کو، لیکن چونکہ خدا کی محبت غالب ہے، والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو ایمان والے ہوتے ہیں وہ خدا سے محبت میں شدید ہوتے ہیں، خدا کی محبت کے آگے کچھ نہیں ہوتا۔ اسی طرح امام حسین علیہ السلام کا جنگ کربلا میں ابتدائی طور پر اپنے بیٹے علی اکبر کو کہنا، جس کو ہم ایک شعر کی صورت میں بھی سنتے ہیں کہ کربلا ہو چکی تیار، تقدم ولدی، تقدم یعنی آگے بڑھو، کس کو کہہ رہے ہیں؟ علی اکبر کو۔ حضرت علی اکبر کون؟ جو صورت سیرت کردار گفتار میں نبی کی مانند ہے۔ روکنا چاہیے امام حسین کو، علی اکبر کو، امام حسین کہہ رہے ہیں تقدم ولدی، اے بیٹے آگے بڑھو، یہ محبت کی وادی ہے، عشق کی وادی ہے، خدا وند عالم کے بندوں کے لیے قیامت تک کے لیے عشق کی تجلیوں کو بکھیرنا ہے۔ توجہ کیجیے عزیزوں، یہ مطالب ہیں جو معمولاً بیان اس طرح سے نہیں ہو پاتے ہیں، محبت خدا کی خاطر میں اور آپ خلق ہوئے ہیں، اس محبت خدا کا راستہ خدا نے ہمارے سامنے رکھا، امام حسین نے اسی محبت خدا کی تجلیوں کو بکھیرا، یا دوسرے الفاظ میں بیان کروں کہ کربلا ایک کینوس ہے، اس کینوس کے اوپر محبت اور عشق خدا کی تصویر بنائی ہے مصور امام حسین علیہ السلام، مختلف رنگ بکھیرے ہیں امام حسین نے اس کے اوپر، علی اصغر کا رنگ ہے اس میں، علی اکبر کا رنگ ہے، اون و محمد کا ہے، قاسم کا ہے، اصحاب امام حسین کا ہے۔ جب کبھی کسی کو دنیا میں محبت خدا کی طرف بڑھنا ہوگا، لا محالہ اسے کربلا کی طرف دیکھنا ہوگا، ممکن نہیں ہے کہ امام حسین کی کربلا کے بغیر کوئی انسان محبت خدا تک پہنچ جائے۔ بس عزیزو، کربلا محبت خدا کی تجلی ہے، کربلا محبت خدا کی شدت کی شدت کا جو کمال ہے وہ محبت خدا کا کربلا کے اندر، امام حسین اسی لیے لے کر آئے۔ امام حسین علیہ السلام نے اب بیان کیا آئمہ کے ساتھ، اسی لیے آپ کو نظر آئے گا کہ آئمہ کی زندگی کے اندر عشق خدا ہے، سرشار ہیں آئمہ علیہ السلام عشق خدا سے، خدا بند عالم نے مجھ اور آپ کو محبت اہل بیت علیہ السلام عطا کی ہے۔ آئمہ کے ساتھ رہنے والا کیا سیکھتا ہے؟ آپ ایک ڈاکٹر کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا شروع کیجئے، آپ کی نشست و برخاست ایک ڈاکٹر کے ساتھ ہو تو آپ کیا کریں گے؟ کچھ عرصے بعد آپ کو طب کی باتیں ازبر ہو جائیں گی، سمجھ میں آ جائیں گی، آپ بھی لوگوں کو نسخے دینا شروع کر دیں گے۔ آپ ایک میکینک کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا شروع کیجئے، آپ کا اٹھنا بیٹھنا چائے پینا گیدرنگ ایک میکینک کے ساتھ ہو، کچھ عرصے بعد آپ کو بھی گاڑیوں کے بارے میں معلومات ہو جائیں گی، کسی ایک عام انسان کی نسبت آپ معلومات دے دیں گے، بھائی کہاں سے کون سی گاڑی خریدو، کون سا پرزا جینین ہے، کون سا جینین نہیں ہے، کون سا سستا ہے، کون سا مہنگا ہے، ایسے ہی ہے کہ نہیں ہے۔ آپ کسی بینکر کے ساتھ بیٹھنا شروع کیجئے تو جب آپ اٹھیں گے تو آپ کو لگے گا کہ دنیا میں اس سے زیادہ مشکل کام کوئی اور نہیں ہے، صبح جاتا ہے رات کو واپس آتا ہے۔ جس طرح کے انسان کے ساتھ آپ بیٹھیں گے اسی طرح کا آپ کا ماحول ہوتا چلا جائے گا، آپ کی زندگی میں وہ چیزیں آتی چلی جائیں گی۔ ہماری اور آپ کی نشست و برخاست اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ، ہم اہل بیت کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، ہماری یہ محفل کس کے لیے؟ اہل بیت کے نام پر ہمارا اٹھنا بیٹھنا اہل بیت کے ساتھ ہے، تو اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ نشست و برخاست کا نتیجہ کیا ہونا چاہیے؟ جو موضوع گفتگو اہل بیت کا ہے وہی ہمارے اندر بھی آنا چاہیے۔ اہل بیت کا موضوع گفتگو خدا ہے، اہل بیت کا موضوع گفتگو خدا کی محبت ہے، اہل بیت کے ساتھ رہنے والے اسی لیے آپ جا کر دیکھیں گے کہ عاشق خدا ہیں، اہل بیت عبادت۔ اب یہ عشق خدا کی تجلی کیسے ہوتی ہے؟ عشق خدا کا اظہار عبادت کے ذریعے سے ہوتا ہے، اسی لیے آپ کو اہل بیت کے ساتھ رہنے والے افراد عاشق عبادت نظر آئیں گے۔ ایک حدیث اور اس کے بعد مصائب کی طرف آؤں گا، حدیث رسول اللہ سے نقل کی گئی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یعنی اس حدیث کو اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ اگر ہمارے اندر عشق خدا ہے تو عشق خدا کا اظہار کیسے ہوگا؟ علامت ہے نا ہر چیز کی، جسم کے اندر بیماری ہے، بیماری کا اظہار بخار کے ذریعے سے ہوگا، جسم کے اندر کوئی خرابی آ گئی، اظہار بخار ہوگا، آپ کو فیور ہوگا، آپ کے جسم کا درجہ حرارت تبدیل ہو جائے گا، کھانسی آنا شروع ہو جائے گی، علامت ہے ہر چیز کی۔ عشق خدا کی علامت کیا ہے؟ کیسے پتہ چلے کوئی عاشق خدا ہے؟ عشق خدا کی علامت عبادت ہے، عبادت ہے. عشق خدا رکھنے والا انسان عابد ہوتا ہے، جو محبت خدا رکھتا ہے وہ عبادت کرتا ہے. اسی لیے آئمہ علیہ السلام کی زندگی میں آپ جا کر دیکھیں، جو ان کے فرائض ظاہری ہیں اس کے ساتھ جو سب سے زیادہ چیز نظر آئے گی وہ عبادت نظر آئے گی. ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ امام علی علیہ الصلوۃ والسلام، دیگر آئمہ علیہ السلام کی پوری پوری رات کس جگہ گزر رہی ہے؟ جملہ آپ ادا کر دیجئے، عبادت خدا میں گزر رہی ہے. یہ عبادت خدا کسی خوف کے نتیجے میں ہے، مولا نے بیان کیا، پروردگار نہ جہنم کے خوف سے نہ جنت کے لالچ سے تجھے سجدہ کیا، وجدتک اہلا للعبادہ، تجھے عبادت کے لائق پاتا ہوں تو تیرے سامنے سجدہ ریز ہوتا ہوں. یعنی شوق ہے پروردگار، اشتیاق ہے. کوئی امام علی علیہ السلام سے پوچھے مولا دو رکعت نماز بہت ہے، مولا کہیں گے جس کی جتنی معرفت ہے اتنی اس کی عبادت ہے، جتنے جس کا ظرف ہے اتنا اس کا عبادت ہے. تمہارا ظرف دو رکعت کا ہے تو دو رکعت پڑھ لو، میرا ظرف ہزار رکعت کا ہے. میں خدا سے راز و نیاز کرتا ہوں، میں خدا سے عشق کرتا ہوں، تم اس عشق کو پائے نہیں ہو ابھی تک، تمہیں معلوم ہی نہیں ہے عشق مزہ کیا دیتا ہے. امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام مناجات محبین میں بیان فرماتے ہیں، الہی من ذا الذی ذاق حلاوت محبتک فرعم منک بدلا. اے پروردگار وہ کون ہے کہ جس کو تیری محبت کی شیرینی چکھنے کو ملی اور اس کے بعد اس نے تیری طرف سے اپنا رخ پھیرا ہو؟ یعنی جس نے تجھ سے اپنا رخ پھیرا اس کا مطلب ہے اس نے تیری محبت کی چاشنی کو چکھا ہی نہیں ہے. جو تیری بارگاہ میں آتا نہیں ہے اس کا مطلب ہے اس نے تیری محبت کو چکھا ہی نہیں ہے. توجہ کیجئے گا، محبت خدا کربلا کے اندر تجلی پیدا کر رہی ہے. میرا موضوع محبت خدا ہے، کربلا سے متعلق ہے. امام حسین نے شہادت دکھائی لیکن اس سے بڑھ کر جو چیز ہے محبت خدا ہے. شہامت دکھائی، اس سے بڑھ کر جو جلوہ ہے محبت خدا کا ہے. اسی لیے تاریخ نے بیان کیا، جیسے جیسے امام کی شہادت کا وقت نزدیک آ رہا ہے، راوی بیان کرتا ہے میں حیران ہو رہا ہوں کہ اس امام حسین علیہ السلام کے چہرے پہ نگاہ رکھے ہوئے ہوں. امام حسین کا جو آخری مرحلہ ہے، اس آخری مرحلے میں تو ایک انسان کو پش مردہ ہو جانا چاہیے. جس کا جوان بیٹا چلا گیا، بھائی چلا گیا، چھوٹے چھوٹے بچے اصحاب چلے گئے، اس کی تو شخصیت کے اندر آہستہ آہستہ ضعف آنا چاہیے. میں دیکھ رہا ہوں جیسے جیسے وقت آخر نزدیک آ رہا ہے، حسین کے چہرے کا رنگ کھلتا چلا جا رہا ہے. راوی کے الفاظ ہیں. کیوں حسین کے چہرے کا رنگ کھل رہا ہے؟ اس لیے کہ خدا سے ملاقات کا وقت نزدیک آتا چلا جا رہا ہے. وہ جو عشق خدا وند عالم ہے اس کی منزل نزدیک آتی چلی جا رہی ہے، لقاء الہی کی منزل نزدیک آتی جا رہی ہے. بس عزیزوں، عبادت اظہار ہے عشق خدا کا. رسول اللہ نے ارشاد فرمایا افضل الناس، اب اس کو اپنی زندگی میں تلاش کیجئے گا، افضل الناس من عشق العبادہ، سب سے بہترین انسان وہ ہے جو عبادت سے عشق کرتا ہے. عشق العبادہ فعانقہا، اور اس عشق کے بعد جب عبادت سے عشق کرتا ہے فعانقہا تو اسے بغل گیر ہو جاتا ہے. جیسے ہم عید پہ گلے ملتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، جب ایک بھائی بھائی کے ساتھ عید پہ گلے ملتا ہے، کیسے ملتا ہے؟ محبت کے ساتھ گلے ملتا ہے. عید ہے، خوشی ہے، بغل گیر ہوتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ. ایک دوست دوست کو گلے لگاتا ہے، یا کسی سے عرصے سے آنے عزیز آپ کا زیارت پہ گیا واپس آیا، آپ کتنی چاہت کے ساتھ اس کو بغل گیر کرتے ہیں. کہاں سے آئے ہو؟ ابا عبداللہ حسین کے حرم سے آئے ہو. کتنا متبرک ہے تمہارا یہ بدن، تمہارے ہاتھ کہ تم نے اس سے امام حسین کی ذریعے کو چھوا ہے، تو آپ اس کے ہاتھ کو چومتے ہیں. یہ عشق ہے آپ کا کس سے؟ اس شخص سے نہیں ہے، امام حسین سے. چونکہ حرم حسین اسے پلٹ کر آیا، آپ اس سے بغل گیر ہوتے ہیں، اس کو گلے سے لگاتے ہیں. رسول اللہ نے ارشاد فرمایا جو انسان وہ بہترین انسان ہے جو عشق العبادہ، عبادت سے عشق کرتا ہے، فعانقہا اس سے بغل گیر ہوتا ہے، اسے گلے سے لگاتا ہے، واحبہا بقلبہ اور اپنے دل سے عبادت سے محبت کرتا ہے، وباشرہا بجسدہ اپنی اس دلی محبت کا اظہار اپنے جسم کے ذریعہ، اعضاء و جوارح کے ذریعے سے کرتا ہے. یعنی خدا کی بارگاہ میں آ کے کھڑا ہوتا ہے. ایک معیار مل گیا عشق خدا کا، کہ عشق خدا کا اظہار عبادت سے عشق ہے. اگر میری زندگی میں عشق خدا ہے تو رسول اللہ کی اس روایت کے مطابق مجھے عبادت سے عشق ہونا چاہیے. احبہا بقلبہ، اس عبادت کی میرے دل میں محبت ہونی چاہیے. عزیزوں یہ معیار کربلا کا آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں. یا لیتنی کنت معکم کی صدا اسی بات کی جو ہے وہ متقاضی ہے کہ ہم اپنے اندر وہ صفات تو دیکھیں جو اصحاب کربلا میں تھے. عاشق خدا تھے، عاشق عبداللہ تھے. لہذا عشق سے محبت عبادت سے عشق ہے یا نہیں, میں اپنی طرف رخ کر کے کہوں گا کہ ہم تو بڑی بیزاری میں نمازیں ادا کرتے ہیں, ہم تو قرض سمجھ کر نماز ادا کرتے ہیں, ایسا ہی معمولاً ایسا ہی ہوتا ہے, بس کسی طرح ادا ہو جائے, کسی طرح اتر جائے, کسی طرح ہمارا نام لکھ لیا جائے کہ وہیں آیا تھا, یہ بھی غنیمت ہے, کم سے کم یہ بھی کرتے ہیں. لیکن عزیزوں عشق نہیں ہے, عشق نہیں ہے اس کا مطلب ہے کہ ہمیں عبادت کی معرفت نہیں, ہمیں خدا کی معرفت نہیں ہے, ہماری خدا کی محبت میں کمی ہے. رسول اللہ نے ارشاد فرمایا, اسی لیے آپ کربلا کے عاشقوں کو دیکھیں, وہ عاشق امام حسین کے سامنے آ کر, امام ہے ان کے سامنے آ کر بیان کرتا ہے, یبنا رسول اللہ حان وقت الصلاۃ, اے اللہ کے رسول کے بیٹے نماز کا وقت ہو گیا. عبداللہ ابن یقطر امام کے سامنے آ کر میدان کربلا میں گھمسان کا رن پڑا ہوا ہے, آ کر کہتا ہے وقت نماز ہو گیا ہے. امام حسین کا جواب کیا دیتے ہیں, خدا تجھے نماز گزاروں میں قرار دے. یعنی امام غافل نہیں ہوتا, امام کو خود معلوم ہے سب کچھ, لیکن یہ شخص کا جو امام حسین کے ساتھ تھا عشق خدا ہے. امام حسین سے اس نے عشق لیا کربلا میں, اس نے اس گھمسان کے رن میں بھی خداوند عالم کی طرف نگاہ رکھی, وقت نماز ہے میرا پروردگار مجھ سے نماز چاہ رہا ہے. ہمارے یہاں تو بہت ساری چیزوں کو چھوڑ دیا, ہم عزاداری کرتے ہوئے نماز کو چھوڑ دیتے ہیں. عزیزوں جن کی عزاداری کر رہے ہیں وہ خدا کی خاطر جہاد کرتے ہوئے نماز کو نہیں چھوڑ رہے, توجہ کیجئے گا ان جملوں کے اوپر, وہ خدا کی خاطر قربانی دیتے ہوئے نماز کو نہیں چھوڑ رہے, ہم عزاداری کرتے ہوئے نماز چھوڑ دیتے ہیں. آنے والا اس وقت کے جب تعداد کم ہے اصحاب کی, امام حسین سے کہتا ہے مولا وقت نماز ہے, امام کہتے ہیں خدا تجھے نماز گزاروں میں سے قرار دے. امام حسین کا عشق خدا کیا ہے, جیسے ہی نماز کا وقت ہوتا ہے امام کہتے ہیں نماز کی تیاری کرو, مولا جنگ ہے, تلوار ہے, تیر ہے, دشمن ہے, آپ کی افراد کی قلت ہے, لیکن عشق خدا کا تقاضا یہ ہے. جو عاشق خدا ہوتا ہے عبادت سے عشق کرتا ہے, یہ تجلی ہے امام حسین کے کردار کے اندر. نتیجہ امام حسین نے نماز شروع کی, دو افراد عزیزوں, دو صحابی امام حسین, امام حسین کی نماز میں حفاظت کرتے ہوئے شہید ہوئے ہیں. 72 افراد کربلا کے, ان 72 میں سارے جوان نہیں ہیں, سارے لڑنے والے نہیں ہیں, ان 72 میں آپ حضرت علی اصغر کو بھی شامل کیجئے جو 6 مہینے کا بچہ ہے, میدان میں نہیں گیا, اگر گیا تو بابا کے ہاتھوں پہ گیا, تلوار لے کر نہیں گیا. ان 72 میں 11 سال کا عمر ابن جنادہ بھی شامل ہے, ان 72 میں حضرت قاسم بھی شامل ہیں, ان 72 میں عبداللہ ابن حسن بھی شامل ہیں جو آخری وقت امام حسین کا دفاع کرتے ہوئے شہید ہوئے ہیں, ان 72 میں مسلم ابن اوسجہ جیسے ضعیف العمر افراد شامل ہیں, عابس ہیں, شبیب ہیں. ان 72 افراد میں وہ لوگ بھی ہیں جنہوں نے اپنی کمر کو پٹکا باندھ کر سیدھا کیا, ان 72 میں وہ افراد ہیں جو ضعف میں اس حد تک پہنچ گئے کہ ان کی پلکیں ان کی آنکھوں پر گر رہی تھیں, انہوں نے اپنی پلکوں کو دھاگوں سے باندھ کر سیدھا کیا کہ جا کر راہ خدا میں جہاد کر سکیں. تو ایک ایسا لشکر ہے, اس کے لشکر کے اندر تو ایک ایک فرد کی اہمیت ہے. امام حسین نماز کی اہمیت سمجھا کر گئے کہ دیکھو نماز کی اتنی اہمیت ہے کہ اس لشکر میں سے بھی 2 لوگ نماز پہ قربان ہو جائیں, پرواہ نہیں ہے, ہم نے اپنے ہدف کو پا لیا ہے, ہم نے اپنے ہدف کو پا لیا. اشق العبادہ, رسول اللہ نے کہا افضل الناس اشق العبادہ, بہترین انسان وہ جو عبادت سے عشق کرتا ہے. کیوں عبادت سے عشق ہے؟ کیونکہ یہ عبادت خداوند عالم کا تقاضا ہے, محبت خدا ہے, محبت خدا کی تجلی ہے. بس عزیز میں تمام کروں, اس عشق خدا تک پہنچنے کا خداوند عالم جو ایک آسان اور سادہ راستہ ہمارے اور آپ کے سامنے رکھا, وہ امام حسین کی محبت. رسول اللہ نے ارشاد فرمایا احب اللہ من احب حسینا, جو حسین سے محبت کرتا ہے خدا اس کو چاہتا ہے, جو حسین کو چاہتا ہے خدا اسے چاہتا ہے. حسین علیہ السلام کی محبت خدا تک پہنچاتی ہے, اور خدا محبت حسین رکھنے والوں کو پسند کرتا ہے. یہی محبت امام حسین ہے جو آپ کو صبح یہاں کھینچ کر لائی ہے. آپ کسی مجبوری میں نہیں آئے, کسی زور زبردستی کے ذریعے سے نہیں آئے, آپ اگر آئیں تو امام حسین کی وجہ سے آئیں, آپ اگر آئیں تو امام حسین کی محبت میں آئیں. عشق امام حسین ہے ہمارے سینوں کے اندر, ہم خدا کا جتنا بھی شکر ادا کریں اس نعمت پر شکر ادا ہو نہیں پائے گا. ہمیں خدا نے وہ سرفرازی عطا کی کہ ہم اس عشق کے اظہار کے لیے نام حسین سنتے ہیں, دل دھڑکتا ہے, تڑپتا ہے, آنکھیں آنسو بہا دیتی ہیں. ایک عجیب سرمایہ ہے جو خدا نے ہمیں دیا ہے عزیزوں, ان آنسوؤں کی صورت میں. بس یہ ایام جو غم امام حسین کے ایام ہیں جن کے اندر آداب عزاداری میں سے یہ ہے کہ انسان مسکرائے نہیں. انسان آئمہ علیہ السلام کا جو طریقہ کار تھا ان ایام کے اندر وہ تھا مسکراتے نہیں تھے, اماموں کو مسکراتے بھی نہیں دیکھتا تھا کوئی, کیسے مسکرا سکتے تھے امام جب ان کے سامنے کربلا کے تمام مناظر ہوں. ہمارے یہاں بھی پہلے بہت رائج تھا, آہستہ آہستہ کم ہوتا جا رہا ہے. ہم وہ نسلیں جنہوں نے اپنی آنکھوں سے یہ چیزوں کو دیکھا, ہماری بعد والی شاید نسلیں نہیں دیکھ پائیں گی ان چیزوں کو. زمانے کا اثر ہم سب پر غالب آتا جا رہا ہے. ہم نے اپنے بزرگوں کو دیکھا ماہ محرم کے 10 دنوں میں بستر پر نہیں سویا کرتے تھے, پلنگوں پہ نہیں سوتے تھے, پہلے پلنگ ہوا کرتے تھے, بیڈ نہیں ہوتے تھے, الٹا دیے جاتے تھے پلنگ. ہم نے اپنی آنکھوں سے, ہم وہ نسل ہیں, ہم نے دیکھی ہیں چیزیں, لیکن افسوس ہے کہ ہمارے بعد والے نہیں دیکھ پا رہے ہیں ان چیزوں. کیوں؟ کیونکہ کربلا میں اب حسین اعظم کربلا ہے, حسین اور حسین کے عیال کا بیٹھنا اٹھنا خاک پر ہے. لہذا عشق حسین کا تقاضا ہے کہ اب ہم بستر پہ نہ سوئیں, اپنا سر تکیے پہ نہ رکھیں, زمین کربلا زمین پر سوئیں, کربلا کی زمین پر سونے والوں کو یاد کریں. ہم اور آپ اس نسل کے لوگ ہیں, ہم نے دیکھی ہیں یہ چیزیں کہ ہمارے گھروں میں 10 دنوں میں لذیذ کھانا نہیں بنتا تھا, سادہ غذا ہوتی تھی. بعض دفعہ بچپن کے تقاضے کے تحت سوال کر دیا کرتے تھے تو مائیں سمجھاتی تھیں کہ بیٹا حسین کا قافلہ پیاسا ہے, حسین کا قافلہ بھوکا ہے. دیکھو حسین کے ساتھ چھوٹا سا بچہ علی اصغر ہے, اس کو بھی پانی نہیں ملے گا. عزیز اس طرح سے یہ زداری ہم تک منتقل ہوئی ہے, اس کو بہترین انداز میں آگے منتقل کرنا ہے. رسم نہ بن جائے عزاداری ہے. عزاداری عزم کا نام ہے, عزاداری ارادے کا نام ہے, عزاداری حسین علیہ السلام سے محبت عشق کا نام ہے. احب اللہ من احب حسین, خدا محبت کرتا ہے اس سے جو حسین سے محبت کرتا ہے. یعنی اس وقت آپ حسین سے محبت کے لیے آئے, اس وقت خدا کے محبوب قرار پا رہے ہیں, خدا کی نگاہوں میں آپ اس وقت عزیز ہوں, خدا آپ کو محبوب قرار دے رہا ہے, اس سے بڑھ کر کیا چاہیے آپ کو. یہ صبح کے وقت آنے کی تھوڑی سی زحمت آپ کو کتنا کار آمد ہے آپ کے لیے. بس عزیزوں آج کی جو تاریخ کے مصائب پڑھے جاتے ہیں وہ امام حسین کی کربلا کے لیے روانگی ہے, وہ مرحلہ کے جس میں امام حسین علیہ السلام نے مدینے سے نکلنے کا ارادہ کیا. اللہ اکبر, وہ مدینہ تو رسول جو حسین کا مسکن ہے, جاہ ولادت ہے, جو رسول اللہ کا مدینہ ہے, جہاں رہنے کا سب سے زیادہ حق اگر کسی کو ہونا چاہیے تو وہ حسین کو ہونا چاہیے. لیکن اسی مدینے میں حسین اتنے غریب ہو گئے کہ حسین کو اس مدینے میں رہنا بھی اب نصیب نہیں ہو رہا. بیعت کا سوال, بیعت کے سوال پر جواب, اور اس کے بعد امام حسین نے اپنا ارادہ کیا ہم نکلیں گے. اب جب ارادہ کر کے امام حسین نکل رہے ہیں عزیزوں, تو مرحلہ بھی آتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام رسول اللہ کے روزے پر تشریف لے کر جاتے ہیں. رسول اللہ کے روزے پر جانے کے بعد کہتے ہیں السلام علیک یا رسول اللہ, السلام علیک یا نبی اللہ. پھر ایک جملہ ہے بڑا عجیب ہے, امام حسین نے کہا یا رسول اللہ انا الحسین ابن فاطمہ, اے نانا جان میں حسین ہوں فاطمہ کا بیٹا ہوں. عزیزو کیوں امام حسین نے فاطمہ سے تعارف کروایا؟ عجب نہیں, امام حسین یہ پیغام دے رہے ہوں یا رسول اللہ میں اسی فاطمہ کا بیٹا ہوں کہ جس کا احترام آپ نے کرنا سکھایا تھا, جس کے دروازے پر آپ کھڑے ہو کے 6 مہینے سلام کرتے تھے السلام علیک یا اہل بیت النبوہ و معدن الرسالہ, میں اسی فاطمہ کا بیٹا ہوں جس کے لیے آپ نے بتایا تھا فاطمہ تو بزعت منی من آزاہ آزانی, فاطمہ میرا ٹکڑا ہے جس نے اسے اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی. یا رسول اللہ میں اسی مظلومہ فاطمہ کا بیٹا ہوں کہ جس کے اوپر اسی مدینے میں جلتا ہوا دروازہ گرایا گیا تھا. یا رسول اللہ میں اسی فاطمہ کا بیٹا ہوں کہ امت کو اس کا آپ پر رونا برداشت نہ ہوتا تھا, میرے بابا علی کو فاطمہ کے لیے بیت الحسن بنا کر دینا پڑا. یا رسول اللہ میں اسی فاطمہ کا بیٹا ہوں, آپ سے رخصت طلب کرنے آیا ہوں کہ جس کی دروازے اور دیوار کے درمیان سے آواز آئی تھی فضہ تو خزینی, اے فضہ میرا ہاتھ تھام کہ میرا محسن شہید ہو گیا. بس عزیز امام حسین نے اس طرح سے اپنا تعارف کروایا, یا رسول اللہ میرا سلام قبول کیجئے, انا الحسین ابن فاطمہ, فاشہد یا نبی اللہ, اے نبی خدا گواہ رہیے گا, انہم خذلونی ولم یحفظونی, آپ کی اس امت نے مجھے چھوڑ دیا میری حفاظت نہیں کی. آپ گواہ رہیے گا، یا رسول اللہ ہاذی شکوا یا الیک حتا القاک، یہ میرا شکوا ہے آپ سے جو قیامت کے دن تک ہوگا، اور قیامت میں آگے اس شکوے کو بیان کروں گا۔ بس عزیزو، یہاں سے رسول اللہ کے حرم سے ودا کیا، اب ایک جملہ ہے، طبیعتاً ایک جملہ، انسان اگر اس کے ماں باپ حیات ہوں اور سفر پر انسان جائے تو ماں باپ سے مل کر جاتا ہے، لیکن اگر ماں باپ حیات نہ ہو، سفر طولانی ہو یا مخصوصاً کسی ایسی جگہ جانا ہو کہ جہاں سے بڑے عرصے کے بعد آئے گا، یا شاید آنا نصیب نہ ہو، تو ماں باپ کی قبر پر ضرور انسان آئے گا، وقت لگائے گا، بیٹھے گا، ماں کی محبتوں کو یاد کرے گا، ماں سے اجازت طلب کرے گا، مگر حسین کی غربت اس بھرے ہوئے مدینہ میں ماں کی قبر کو تلاش کریں تو کہاں تلاش کریں، حسین ماں سے ودا کرنے جائیں تو کہاں ودا کرنے جائیں، اس امت کی برکت سے ماں کی تو قبر کا نشان ہی نہیں ہے، ماں کی وصیت تھی یا علی میری قبر کا نشان نہ بنانا، قیامت تک میری قبر مخفی رہے گی۔ بس عزیزو، رسول اللہ کے حرم سے ماں سے بھی ودا کیا ہوگا، رسول امام حسین نے پلٹ کر آئے، آمادہ ہوئے سفر پہ نکلنے کے لیے، جناب ام سلمہ آگے بڑھ کر آئیں، اے میرے بیٹے تم سفر پر جا رہے ہو، اس سفر کے اندر مشکل ہے، تمہارے نانا سے سنا تھا میرا حسین جب مدینے سے نکل کر جائے گا واپس پلٹ کر نہ آئے گا، میدان کربلا میں شہید ہو جائے گا۔ امام حسین نے جواب دیا، یا امہ انا اعلم انی مقتول مذبوحن ظلمن وعدوانا، اے مادر گرامی جس چیز کی آپ خبر دے رہی ہیں میں اسے خود جانتا ہوں، انی مذبوحن مقتول مذبوح، میں مارا جاؤں گا نہیں، میں ذبح کیا جاؤں گا، ظلم و عداوت کے ساتھ ذبح کیا جاؤں گا، واطفالی مقتولین معصورین ومقیدین، اے مادر گرامی مجھے یہ بھی معلوم ہے میرے بچے بھی مار دیے جائیں گے، ان میں سے جو بچ جائیں گے انہیں اسیر بنایا جائے گا، انہیں قیدی بنایا جائے گا، وہم یستغیثون، وہ فریاد کریں گے، فلا یجدون ناصرا، کوئی ان کی مدد کرنے والا نہیں ہوگا۔ بس عزیز، دو جملے اور ختم دعا، امام حسین نے تمام چیزوں کا بیان کیا، اس کے بعد کہا ہے نانی جان جو مٹی آپ کو رسول اللہ نے دی تھی اسے دیکھ دی رہیے گا، جب وہ خون میں تبدیل ہو جائے سمجھ جائیے گا آپ کا حسین اس دنیا میں نہ رہا۔ بس عزیز، ام سلمہ سے رخصت لے کر امام حسین نکلے، اماریوں کو بلایا گیا، سواریاں زمین پر بٹھائی گئیں، محملیں ان پہ سجائی گئیں، پردے کا انتظام کیا گیا، بنی ہاشم کے جوانوں نے آ کر ایک ایک کر کے خواتین کو سوار کرنا شروع کیا، عجب عالم تھا، ایک ایک کر کے بنی ہاشم کی خواتین آتی ہیں سواریوں پہ سوار ہوتی ہیں، اتنے میں ایک آواز آتی ہے، اے جوانوں ذرا پہرے کو کڑا کر دو، ذرا حفاظت کا اہتمام کر لو، علی کی بیٹی زینب اب سوار ہونے آتی ہے۔ عزیز، بس عجیب مرحلہ، اب ہر جوان بنی ہاشم کی آرزو ہے یہ سعادت اس کے نصیب میں آئے، اب جو زینب آگے بڑھی آواز آئی ٹھہر جاؤ، اپنی بہن کو میں خود سوار کروں گا، اللہ اکبر، کیا منظر ہوگا، زانو عباس ہوگا، حسین کا ہاتھ ہوگا، جناب زینب کو سواری پہ سوار کیا گیا ہوگا، اللہ اکبر، یہ مدینے سے نکلنے کا وقت ہے، مگر زینب کو ایک مرتبہ اور سوار ہونا ہے، مگر عالم یہ ہوگا ہاتھوں میں رسن ہوگی، سر پہ ردا نہیں ہوگی، ارے سواری پر سوار کیسے ہو، حسرت سے مقتل میں دیکھیں گی عباس، علی اکبر، اے بنی ہاشم کے جوانوں،
سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون على لعنة الله على القوم الظالمين، اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك، اللهم لعنهم جميعا۔ پروردگار تو رحمت کا واسطہ اس عزاداری کو، اس مجلس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، دنیا میں جہاں کہیں بھی عزاداری اب عبداللہ الحسین ہے، اس کا فرج بچھانے والوں، اس فرج پر آنے والے تمام عزاداروں کی حفاظت فرما، تمام دشمنان اہل بیت کے شر سے تمام مومنین کو دنیا بھر میں محفوظ فرما، پروردگار تو رحمت کے واسطہ جو بیمار ہیں،
انہیں بحق محمد و آل محمد شفا عنایت فرما، مخصوصاً محمد ابراہیم ابن محمد غلام، بیمار ہیں خدا سے دعا کریں خدا اس مریض کو اور تمام مریضوں کو شفا کاملہ عنایت فرمائے. پروردگار اپنی حجت کے ظہور میں تعجیل فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین.